السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول 972 میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ کے لیے نشریات پیش کرتے ہوئے آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. جنوبی ایشیا بھارت.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی سیاسی جماعتوں کا وفد سری نگر میں. استفاد رائے کا مطالبہ کرنے والی قیادت کا وفد سے ملنے سے انکار. میں ہوں یوسف زمین. پھروں سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور پاکستان.
شمال مغربی پاکستان میں تشدد کی مختلف واقعات میں 2 سیکورٹی اہلکار مارے گئے. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات دیر بعد.
پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ہلچل میں اضافہ. سیاسی تناؤ کا حد میں رہنا ہی سب کے مفاد میں ہے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بنگلہ دیش میں ایک اور سیاسی رہنما کو پھانسی دیے جانے پر پاکستان کا اظہار افسوس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان کے شعبہ صحت میں شروع کیے گئے تعمیراتی منصوبوں کو رواں سال کے اواخر تک مکمل کر لیا جائے گا. پاکستانی سفیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں طالبان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو مہلک فوجی ساز و سامان کی فراہمی بند کریں. طالبان نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے ایک واضح مخاصمت قرار دیا. اور امریکہ اور روس شام کے لیے فائر بندی کے سمجھوتے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں مزید امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے گی. اور امریکی صدر براک اوباما نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سٹیج پر زیادہ ذمہ دار کردار ادا کرے اور بین الاقوامی ضابطوں کی پاسداری کرے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. بھارت کا ایک کل جماعتی وفد بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی زیر قیادت شورش زدہ کشمیر کا دورہ کرا ہے، جہاں ایک مقبول عسکریت پسند کمانڈر برہان مظفر وانی کی ہلاکت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی 8 ہفتوں کی بدامنی میں 70 سے زیادہ لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں. اسی دوران وہاں بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں اور اتوار کے روز علاقے بھر کے متعدد مقامات میں جھڑپیں ہوئیں، جن میں اب تک 300 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہو گئے. اس تصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی پارٹیوں نے وفد سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے.
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی قیادت میں 26 ممبران پر مشتمل ایک کل جماعتی وفد اتوار کو نئی دہلی سے سری نگر پہنچا. بھارتی وزیر داخلہ نے سری نگر کے لیے روانگی سے پہلے کہا کہ وفد کے اراکین ان افراد اور جمعیتوں سے بات چیت کریں گے جو وادی کشمیر میں امن اور معمول کے حالات چاہتے ہیں. کل جماعتی وفد نے سری نگر کی ڈل جھیل کے کنارے پر واقع ایک کنونشن سینٹر میں کئی وفود سے ملاقات کی، تاہم ان میں سے بیشتر کا تعلق ان سیاسی جماعتوں سے تھا جو عوام میں مین اسٹریم یا بھارت نواز کے طور پر متعارف ہیں. اس اظہار رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں، ہم خیال غیر سیاسی اور سماجی انجمنوں، وکلا، تاجروں اور ڈاکٹروں کی نمائندہ جماعتوں اور اقلیتی سکھ فرقے سے تعلق رکھنے والی مختلف تنظیموں کے ایک اتحاد نے وفد سے ملنے سے انکار کیا، یہ کہہ کر کہ اسے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہے اور نمازی میں اس طرح کے وفود کے کشمیر کے دورے زمینی صورتحال میں کوئی مثبت تبدیلی لانے یا کشمیر اور کشمیریوں کے تئیں نئی دہلی کے رویے کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکے ہیں. حکومت بھارت نے چونکہ کچھ دن پہلے یہ واضح کیا تھا کہ وفد میں شامل حزب اختلاف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین کے انفرادی یا اجتماعی طور پر استفاد رائے کی جماعتوں کی قیادت سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بھارتی کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ کے سرکردہ لیڈر سیتارام یچوری اور دوسرے اپوزیشن قائدین شرد یادو، جے پرکاش اور ڈی راجا نے آزادی پسند لیڈروں سید علی شاہ گیلانی اور میرواز عمر فاروق سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن دونوں نے ان سے ملنے سے انکار کیا. سعید گیلانی سری نگر میں اپنی رہائش گاہ میں نظر بند کیے گئے ہیں، جبکہ میرواز عمر چشمہ شاہی کے مقام پر ایک عارضی جیل میں ہے. اطلاعات کے مطابق یہ بھارتی لیڈر دوسرے کشمیری نظر بند لیڈروں محمد یاسین ملک اور شبیر احمد شاہ سے ملنے کے لیے ہومہامہ کے مقام پر واقع ایک حراستی مرکز کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. سنیچر کو صوبائی وزیر اعلی محبوب مفتی نے آزادی پسند لیڈروں کو ایک خط لکھ کر ان سے درخواست کی تھی کہ وہ وفد سے مل کر اسے اپنے خیالات اور موقف سے آگاہ کریں تاکہ کشمیر کو ایک پرامن اور خوشحال خطہ بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو. وزیر اعلیٰ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ وفد میں صرف بھارتی حکومت ہی کی نہیں بلکہ حزب اخلاف کی جماعتوں کے معزز اراکین بھی شامل ہیں۔ خط کے جواب میں سعید گیلانی، میرواز عمر اور یاسین ملک نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے محبوب مفتی پر بھارت کا اعلی کار اور کشمیریوں پر ڈھائے جا رہے مظالم میں شریک ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وفد کو قابل اعتبار بنا کر اسے تقویت پہنچانا چاہتی ہیں۔ دریاسنا اتوار کو بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، اس دوران متعدد مقامات پر تشدد آمیز واقعات پیش آئے۔ بھارتی حفاظی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جس کے نتیجے میں تقریباً 300 افراد زخمی ہو گئے جبکہ 2 درجن کے قریب حفاظی دستوں کو بھی سنگباری کے واقعات میں چوٹیں آئیں۔ پولیس اور اسپتال ذرائع کے مطابق صرف شوپیان کے قصبے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ علاقے میں ایک مشتعل ہجوم نے مقامی منی سیکرٹریٹ کی عمارت میں آگ لگا دی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارتی کشمیر میں 8 جولائی سے جاری تصادم کو ختم کرانے کی کوشش میں بھارت نے ایک کل جماعتی وفد سری نگر بھیجا، جیسا کہ آپ کو ہم نے خبروں میں بتایا۔ اس کی کوششوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں کشمیر کی حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکرٹری جنرل نظام الدین بھٹ اور کشمیر میں اس تصواب رائے کی حامی آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سابق صدر پرویز عبدالغنی بھٹ نے گفتگو کی۔ پروفیسر عبدالغنی بھٹ نے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا،
پارلیمانی وفد جو کشمیر وارد ہوا ہے اس کی حیثیت کو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بھیڑ تھی، وفد نہیں تھا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا لگا کہ جیسے ان کا کوئی نشانہ ہی نہ ہو، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہماری اجتماعی قیادت نے لیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہ ہو، وہ درست ثابت ہوا اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کی۔ گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی وہ کل کو لوٹیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت اور کشمیر کی قیادت کے ساتھ اگر بات چیت کا سلسلہ شروع بھی کیا جائے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل آئے گا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، بالکل ایسے ہی اگر پاکستان اور کشمیری قیادت کے ساتھ کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل آئے گا۔ تاریخی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کشمیر کا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک انتہائی خطرناک بھی اور انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اولاً ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مثبت اور معنی خیز بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر کے کشمیری قیادت کو اعتماد میں لیا جائے تو اس سے کچھ فائدہ مل سکتا ہے، ایسے یہ مشق کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔
اچھا نظام الدین صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کی اور آپ کی پارٹی کی حکومت کی کوشش ہے کہ امن قائم ہو جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وفد آیا ہے کل جماعتی، اس سے صورتحال کو ڈیفیوز کرنے میں واقعی کوئی مدد مل سکتی ہے؟
آپ نے درست فرمایا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ امن بحال ہو اور جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو۔ اس امن بحالی اور مسئلے کے حل کی جانب ہم سمجھتے تھے کہ جو آج کا یہ کل جماعتی وفد دلی سے آیا ہوا ہے، یہ دوسرے جو پچھلے سالوں میں ایسے وفود آئے ہیں ان سے ہم اس وفد کو مختلف سمجھتے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کشمیر پہ ڈسکشن ہوا تھا اور اس حوالے سے جو ڈسکشن وہاں ہوا اس حوالے سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ ہوا کہ جموں کشمیر کے عوام تک ایک قومی نقطۂ نظر سے چلا جائے تاکہ وہاں جو بات ہو مثبت بات ہو اور لوگوں کے خیالات کو جانا جائے اور جو بھی وہاں سیاسی جماعتیں ہیں ان تک پہنچنے کی سعی کی جائے اور ان کے خیالات کو جانا جائے تاکہ امن کی بحالی اور مسئلے کے حل کی جانب شروعات ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوا، یہاں کچھ لوگ ملے، کچھ نہیں ملے، کچھ جماعتیں ملی، کچھ جماعتیں نہیں ملی، اور جن جماعتوں کا ملنا بہت ضروری تھا جیسے حریت کانفرنس یا اس کے جو ذیلی ان کی جو ذیلی جماعتیں ہیں ان کا ملنا بہت لازمی تھا, کیونکہ تب تک شروعات ہی نہیں ہو سکتی ہیں جب تک نہ وہ جماعتیں بات چیت میں شامل ہوں جو جماعتیں برسر پیکار ہیں, جو احتجاج کرتی ہیں, جن کی وجہ جو شورش کو چلاتی ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی کے دائمی حل کے لیے کوئی کوشش ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں, پی ڈی پی کا پہلے سے ہی نقطہ نظر رہا ہے کہ یہاں جو سپریٹسٹ قیادت ہے ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, اور آج جو کچھ بھی ہوا نہیں ملی کل جماعتی حریت کانفرنس یا ان کی قیادت, لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ پیش رفت تھی, وہ یہاں آئے, انہوں نے سب کچھ سنا, اور یہ بھی ایک طریقے سے ایک فیلنگ ان کو لگی کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کا طریقہ کار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے اس پروسیس کو آگے چلایا جائے گا, اور اس ضمن میں ہم پر امید ہے کہ جو کچھ بھی آج ہوا یہ بحالی امن اور مسئلے کے حل کی جانب نئی شروعات ہے اور سنجیدہ شروعات.
بہت شکریہ جناب نظام الدین بھٹ صاحب اور پروفیسر عبدالغنی بھٹ صاحب.
ابھی آپ پروگرام جہاں رنگ سے اقتباس سن رہے تھے کشمیر کی صورتحال کے بارے میں, اور آئیے اب آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں. پاکستان کے شمال مغرب میں اتوار کے روز تشدد کے مختلف واقعات میں سیکیورٹی کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں. تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور کے مضافات میں فجگی روڈ پر گشت پر معمول پولیس کی ایک گاڑی کو نامعلوم شدت پسندوں نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا. دھماکے سے 2 اہلکار زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ایک اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی چل بسا. جس تانے میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں 2 روز قبل شدت پسندوں نے مسیحیوں کی ایک بستی پر حملہ کیا تھا, لیکن سیکورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کر کے اسے ناکام بنا دیا اور 4 حملہور اس میں ہلاک ہو گئے تھے. اتوار کی صبح قبائلی علاقے مومن میں دیسی ساختہ بم کی زد میں سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی آ گئی جس سے ایک اہلکار ہلاک ہو گیا, جبکہ ایسے ہی ایک اور واقعے میں ایک اہلکار زخمی ہوا جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. تشدد کے تازہ واقعات سے قبل جمعے کو خیبر پختونخوا ہی کے ضلع مردان میں ایک خودکش بم دھماکہ ہوا تھا جس میں پولیس اہلکاروں اور وکلا سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. پاکستان کا شمال مغربی صوبہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, جس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور فوجی کاروائیوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت یہاں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی تھی, لیکن رواب برس کے اوائل سے ایک بار پھر یہاں تشدد کے واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے جنہیں حکام شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں. ملک کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک عسکریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہے گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اتوار کے روز ویٹیکن میں منعقدہ ایک تقریب میں مدر ٹریسا کو سینٹ قرار دینے کا اعلان کیا ہے. لاطینی زبان میں اعلان کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ بابرکت تثلیث کے اعزاز میں ہم کولکتہ کی بابرکت مدر ٹریسا کے سینٹ ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور انہیں افراد میں شامل کر رہے ہیں جنہیں سینٹ کا اعزاز مل چکا ہے. یہ فرمان بھی جاری کیا جا رہا ہے کہ اس حیثیت میں پورا چرچ ان کا احترام کرے گا. مدر ٹریسا کو امن کا نوبل انعام بھی مل چکا ہے. البانیا کی اس راہبہ نے دنیا کے 120 سے زائد ملکوں میں خیراتی ادارے قائم کیے جہاں ہزاروں راہباؤں اور رضاکاروں کی مدد سے انہوں نے غریب افراد کی مدد کا مشن جاری رکھا جبکہ خود انتہائی سادہ زندگی بسر کی. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
نوبل انعام یافتہ اور غریبوں کی مسیحا مدر ٹریسا کو ان کے انتقال کے 19 برسوں کے بعد باضابطہ طور پر سینٹ کا درجہ دے دیا گیا. انہیں یہ درجہ ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹرز چوک پر پوپ فرانسس نے 1 لاکھ سے زائد افراد کی موجودگی میں دیا. بھارت کے شہر کلکتہ میں مشن دیز آف چیریٹی کی بانی مدر ٹریسا کو ملنے والے اس اعزاز کا انتظار ایک عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ پوپ جان پال دوم نے ان کے انتقال کے 2 برس بعد مدر ٹریسا کا نام متوقع سینٹ کے درجے میں شامل کیا تھا۔ پوپ فرانسس نے اس موقع پر مدر ٹریسا کی ذات سے وابستہ 2 معجزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم کلکتہ کی مدر ٹریسا کو سینٹ کا درجہ دیتے ہیں۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے بھارت سے 12 رکنی وفد گیا ہوا تھا، جس میں وزیر خارجہ سشما سوراج اور مغربی بنگال اور دہلی کے وزراء اعلی ممتا بنرجی اور اروند کیجریوال بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ 15 سربراہان مملکت نے بھی تقریب میں حصہ لیا۔ مدر ٹریسا کو سینٹ کا درجہ ملنے پر بھارت میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اوم تھانوی نے کہا کہ یہ صرف مدر ٹریسا کا اعزاز نہیں ہے بلکہ پورے بھارت کا اعزاز ہے۔
مدر ٹریسا کو سنت کا درجہ تو آج حاصل ہوا، لیکن بھارت کی زمین پر انہوں نے جو کام کیا، جو سیوا کی، جو کرونا مئی ممتا مئی درشٹی کا اور اپنے جذبے کا اظہار کیا، اس کے چلتے ہوئے ان کو دیوتو، جیسا کہ ہم لوگ ہندوستان میں کہتے ہیں دیوتو، وہ تو یہیں اسی دھرتی پر حاصل ہو گیا تھا۔ آج ان کو سنت کی اپادھی ملی دنیا کے ساتھ بھارت کے لیے، اس لیے کہ ان کی کرم بھومی رہا، بہت ہی گورو کی بات ہے۔
عیسائی رہنما جان دیال نے اس نمائندے سے بات چیت میں کہا کہ مدر ٹریسا نے انسانی خدمت کی جو اعلیٰ مثال پیش کی تھی، یہ اعزاز اس کو خراج عقیدت ہے۔ انہوں نے ان لوگوں پر شدید نکتہ چینی کی جو یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ مدر ٹریسا نے انسانی خدمت کے نام پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عیسائی مذہب میں داخل کیا۔ اس موقع پر کلکتہ میں، جو کہ مشن ڈیز آف چیریٹی کا بین الاقوامی صدر دفتر ہے، ایک جشن کا اہتمام کیا گیا۔ مدر ہاؤس میں واقع مدر ٹریسا کے مقبرے پر راہباؤں نے دعا یا تقریب میں حصہ لیا، جبکہ دوسرے گرجا گھروں میں بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ممبئی میں ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا گیا۔ مقدونیا میں پیدا ہونے والی مدر ٹریسا نے 1950 میں کلکتہ میں مشن ڈیز آف چیریٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے غریبوں، محروموں اور دبے کچلے لوگوں کی، اور خاص طور پر جزام کے مرض میں مبتلا افراد کی بے لوث خدمت کی۔ انہیں 1979 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 1997 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
طالبان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو مہلک فوجی ساز و سامان کی فراہمی بند کرے۔ طالبان نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے ایک واضح مخاصمت قرار دیا۔ کابل کے ساتھ نئی دلی کے بڑھتے فوجی تعاون پر اسلام پرستوں کی بغاوت کی طرف سے پہلے سرکاری رد عمل میں الزام لگایا گیا ہے کہ بھارتی طیارے اور ساز و سامان افغان افراد کو ہلاک کرنے، ان کے مکانوں کو تباہ کرنے اور دوسرے شہری ڈھانچے کی تخریب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اتوار کے روز جاری ایک بیان میں طالبان کے کلیدی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اسلام امارات سخت ترین الفاظ میں اس کاروائی کی مذمت کرتی ہے۔ بھارت نے حال ہی میں افغانستان کو روسی ساختہ M225 ہیلی کاپٹرز فراہم کیے ہیں تاکہ افغان فضائیہ کی طالبان باغیوں سے برسر پیکار بری فوج کی مدد کے لیے صلاحیت بہتر ہو سکے، اور بھارت اپنی فوجی اکیڈمی میں ہر سال سینکڑوں افغان فوجیوں کو تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ ادھر افغانستان کے جنوبی صوبے زابل میں ایک بس اور آئل ٹینکر کے مابین تصادم میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ زابل کے صوبائی گورنر کے ترجمان گل اسلام سیال نے اتوار کو بتایا کہ اس حادثے میں 25 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے چند ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ حادثہ دارالحکومت کابل اور جنوبی شہر قندھار کو ملانے والی شاہراہ پر اتوار کی صبح پیش آیا۔ گل اسلام کا کہنا ہے کہ حادثہ دونوں ڈرائیوروں کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ امریکہ اور روس شام کے لیے فائر بندی کے سمجھوتے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں مزید امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ چین کے شہر آنگجو میں گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر عالمی لیڈروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملک ممکنہ طور پر سمجھوتے کے قریب ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں بدستور موجود ہیں۔ یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو G20 سربراہ اجلاس سے ہٹ کر غیر رسمی ملاقات کر سکیں، لیکن ابھی تک اس بارے میں کچھ طے نہیں ہوا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے اتوار کے روز ملاقات کی۔ دونوں پیر کے روز دوبارہ ملاقات کر رہے ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ دونوں فریق سمجھوتا طے کرنے کے قریب ہیں اور فائر بندی کے اطلاق سے متعلق زیادہ سنجیدہ امور کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے چین پر زور دیا ہے کہ اس کو عالمی سطح پر زیادہ ذمہ دار کردار ادا کرنے اور بین الاقوامی ضابطوں کی پاسداری کرنا چاہیے. چین میں G20 سربراہ اجلاس میں شرکت سے قبل صدر اوباما نے CNN ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ بیجنگ کو چھوٹے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ بحیرہ جنوبی چین میں علاقائی تنازعات سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے. امریکی لیڈر نے کہا کہ بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور امریکہ نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی ضابطوں کی پاسداری کرے جن کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک مضبوط نظام تشکیل ہوتا ہے. صدر براک اوباما اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے مابین ہفتے کے روز 3 گھنٹوں سے زائد دیر تک جاری رہنے والی بات چیت کے دوران امریکہ اور چین نے مزید قربت سے مل کر کام کرنے کے عہد کا اظہار کیا ہے. ملاقات کے آغاز سے پہلے اوباما کی آمد کے موقع پر وائٹ ہاؤس عملے، امریکی اخباری نمائندوں اور چینی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان غیر معمولی نوعیت کی بحث بھی جاری رہی. دونوں رہنماؤں نے باہمی مفاد کے شعبوں میں فوجی تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو کی. وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں ملک اعتماد سازی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا سلسلہ تشکیل دینے اور ان پر عمل درآمد جاری رکھنے پر متفق ہوئے ہیں، جن پر سن 2014 میں دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے صدر براک اوباما نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو بتایا ہے کہ ان کی انتظامیہ ترکی کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بغاوت کی کوششوں کے ذمہ دار کو ناقافل کردار تک پہنچایا جائے گا. صدر اوباما نے کہا کہ ترکی میں جولائی میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ترک صدر اردوان سے بالمشافہ ملاقات کر رہے ہیں. اس موقع پر بھی ہم نے ان کی کارروائیوں کی بھرپور مذمت کی اور صدر اردوان سے بذات خود بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. اردوان نے اندیا دیا کہ بغاوت کی منصوبہ بندی کے بارے میں معلومات جمع کی جا رہی ہیں اور وزارت انصاف بغاوت کی سازش تیار کرنے والے کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششوں میں مدد دے گی. ترکی نے کہا ہے کہ ترکی کی پشت پناہی میں شام کی سرحد پر داعش انتہا پسندوں سے نبرداز ماں باغیوں نے داعش جنگجوؤں کو 100 کلومیٹر طویل سرحدی علاقے کے ساتھ ان کے آخری باقی ماندہ ٹھکانوں سے بھی پسپا کر دیا ہے. اس کارروائی میں ترکی کی طرف سے براہ راست فوجی شرکت کا آغاز گزشتہ ماہ اس وقت ہوا جب ترک صدر رجب طیب اردوان نے جنگی طیارے، ٹینک اور توپ خانہ بھیجا تاکہ سرحد پر دہشت گردی کے خطرے کو کچلا جائے. ترکی کے جنوب مشرق میں شہریوں کی خون ریزی کے رد عمل میں ترکی نے یہ اقدام اٹھایا. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناطولو نے بتایا ہے کہ آزاد سے جرابلس تک کے علاقے کو صاف کر دیا گیا ہے، اور ان دعووں کی تصدیق لندن میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی کر دی ہے. ادھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جرمنی میں اعتدال پسند سوشل ڈیموکریٹس یعنی SDP اور جرمنی کے لیے امیگریشن مخالف پارٹی AfD جرمنی کے اس علاقے میں اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کر رہی ہیں، جو چانسلر اینگلا مرخیل کا سیاسی گڑھ ہے. اتوار کے روز ہونے والے اس انتخاب میں مرخیل کی پناہ گزینوں کے لیے پالیسیاں ایک اہم معاملے کے طور پر سامنے آئیں. ہانگ کانگ نے 2014 میں وسیع تر پیمانے پر جمہوریت نواز احتجاجی مظاہروں کے بعد اپنے بڑے انتخاب کا انعقاد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی کے حق میں آواز اٹھی ہے، جبکہ نوجوان ووٹروں کے بعض گروپوں میں چین مخالف جذبات پیدا ہوئے ہیں. ووٹروں نے 70 نشستوں پر مشتمل قانون ساز کاؤنسل کے ارکان کا انتخاب کیا، جہاں آزادی نواز حزب اختلاف کو امید ہے کہ اسے کم سے کم 1/3 سیٹیں مل جائیں گی تاکہ وہ بیجنگ نواز حکومت کی طرف سے کوئی غیر مقبول قانون سازی کی کوششوں کو روکنے کے لیے ویٹو کی طاقت حاصل کر سکے. اطلاعات کے مطابق ووٹروں کی شرح اوسط سے زیادہ رہی اور انتخابی نتائج پیر کو متوقع ہیں. اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے نامزد صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم میں بھرپور کوششیں جاری ہیں کہ ووٹروں کو اس بات پر اعتماد میں لیا جائے کہ وہ کس امیدوار پر بھروسہ کریں. اس سے 2 روز پہلے FBI نے ہلری کلنٹن کے ساتھ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کی ای میلز کی ہینڈلنگ کے حوالے سے کیے جانے والے انٹرویوز کے بارے میں نوٹس جاری کیے تھے. خبریں ختم ہوئیں. جنوبی سوڈان کے پناہ گزین اپنے ملک میں تشدد اور شورش سے بچنے کے لیے ہمسایہ ملکوں میں داخل ہو رہے ہیں. ان میں سے زیادہ لوگ یوگینڈا جا رہے ہیں، اور ان نئے پناہ گزینوں کی اکثریت عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے. اس ملک میں شروع ہونے والا تنازع صدر سالوا کیر کی وفادار فوجوں اور سابق نائب صدر اول ریک مشار کے درمیان ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کاپوا نے اپنی رپورٹ میں اس صورتحال کا جائزہ لیا ہے، جس کی تفصیل یاسمین جمیل سے سنیے.
سن 2013 میں لڑائی پھوٹ پڑنے کے بعد سے جنوبی سوڈان کے پناہ گزینوں اور بیرون ملک پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کی تعداد تقریباً 1,15,000 سے بڑھ کر 10,00,000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے. لیکن اس سال جولائی میں جوبا اور اس کے آس پاس لڑائیاں اور تشدد پھوٹ پڑنے کے نتیجے میں اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ لڑائیاں تقریباً ایک سال قبل امن کا معاہدہ ہونے کے باوجود ہوئیں اور پناہ گزینوں کے ایک نئے ریلے کا سبب بنی۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ جولائی کے مہینے سے 1,03,000 سے زیادہ پناہ گزین یوگنڈا پہنچ چکے ہیں، جس سے وہاں ان کی مجموعی تعداد 3,34,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر انسانی ہمدردی کی امداد کرنے والوں میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی تنظیم بھی شامل ہے۔ ریڈ کراس کی سانحات کے حالات میں امدادی امور سے متعلق ڈائریکٹر کیتھرین گیئرنگ حال ہی میں یوگنڈا اور جنوبی سوڈان کی سرحد کا دورہ کرنے کے بعد نیروبی واپس آئی ہیں۔ انہوں نے اپنے مشاہدے کو ان الفاظ میں بیان کیا۔
There are huge numbers of people coming in. You see large numbers of people really very exhausted with very little belongings and a huge number of women and children. So around 87%.
وہاں لوگ بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور وہاں آپ کو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد فی الواقع بہت تھکی ہاری نظر آتی ہے۔ ان کے پاس بہت کم سامان ہے اور ان میں عورتوں اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں آنے والوں میں تقریباً 87% عورتیں اور بچے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریڈ کراس کی سانحات کے حالات میں امدادی امور سے متعلق ڈائریکٹر کیتھرین گیئرنگ کے، جو کہتی ہیں کہ ریڈ کراس ان پناہ گزینوں کو بنیادی ضروریات فراہم کر رہا ہے۔
Shelter, food, water, and a hygienic environment where they can live. Obviously, there's concerns the health of the people that are coming over the border. There have been cases of cholera.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم انہیں چھت، خوراک، پانی اور صحت و صفائی کا ماحول فراہم کر رہے ہیں جہاں وہ رہ سکیں۔ بلا شبہ سرحد پر آنے والے لوگوں کی صحت سے متعلق خدشات موجود ہیں۔ وہاں ہیضے کے واقعات ہو چکے ہیں جنہیں رپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیریا کے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ ان میں معمر اور کمزور و ناتواں گروپ سے تعلق رکھنے والے اور معذور لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بہت ہی زیادہ فکر مند ہیں اور ہم حقیقتاً ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مس کیتھرین گیئرنگ کے۔ ریڈ کراس کی امدادی سرگرمیوں کا محور شمالی یوگنڈا کے ضلع یمبے میں واقع بیڈی بیڈی کیمپ ہے۔ یہ نسبتاً ایک نیا کیمپ ہے جسے اس وجہ سے کھولا گیا ہے کیونکہ دوسرے بہت سے کیمپوں میں گنجائش سے بہت زیادہ پناہ گزین موجود ہیں۔ ڈائریکٹر گیئرنگ کہتی ہیں کہ وہاں ہماری ترجیح وافر مقدار میں پینے کے صاف پانی اور بیت الخلا کی فراہمی ہے۔
So at the moment we've got one latrine for 125 people and by international standards we should be having one for every 25.
وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں اس وقت ہمارے پاس 125 افراد کے لیے ایک بیت الخلا ہے، اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہمارے پاس ہر 25 لوگوں کے لیے ایک بیت الخلا ہونا چاہیے۔ اس لیے وہاں کی حقیقی صورتحال اور جو کچھ ہمارا ہدف ہے اس کے درمیان ایک حقیقی خلا موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے کیتھرین گیئرنگ کے۔ اس وقت خطے میں برسات کا موسم اپنے جوبن پر ہے، جس نے پناہ گاہوں کو اور بھی زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ یوگنڈا کے سرحدی کیمپ بیڈی بیڈی میں تقریباً 30,000 افراد موجود ہیں۔ توقع یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ گنتی بڑھ کر 40,000 تک پہنچ جائے گی۔ اس کیمپ میں 1,00,000 لوگوں کی گنجائش ہے۔ ریڈ کراس کی عہدیدار گیئرنگ کہتی ہیں کہ ان کا گروپ خاندان کے ان ارکان کے دوبارہ ملاپ میں مدد فراہم کر رہا ہے جو جنوبی سوڈان سے سفر کے دوران ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ۔
We had a case where there were 4 children that were separated from their mother. Then what we're doing is ensuring we confine where the mother's location is.
ہمارے پاس ایک ایسا واقعہ ہے کہ 4 بچے اپنی ماں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی ماں کا کھوج لگا سکیں، اور ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان خاندانوں کو پھر سے جوڑ سکیں جو بچھڑے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے کیتھرین گیئرنگ کے۔ اگست کے آخر میں پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرانڈی نے یوگنڈا میں جنوبی سوڈان کے پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے پناہ گزینوں کے بحران کے خاتمے کی ذمہ داری جنوبی سوڈان کے رہنماؤں پر ڈالی تھی۔ ان کا کہنا تھا،
پیس ہیز ٹو کم ٹو ساؤتھ سوڈان، دی لیڈرز آف دیٹ ینگ کنٹری ہیو ٹو بیہیو ریسپانسبلی اینڈ ناٹ کنٹینیو ٹو اگنور دی پلائٹ۔
جنوبی سوڈان میں امن قائم ہونا چاہیے۔ اس نئے ملک کے رہنماؤں کو ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اپنے ہی عوام کے مسائل و مصائب کو نظر انداز کرنے کا وتیرہ ترک کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی کے۔ یوگنڈا کے ساتھ ساتھ ایتھیوپیا، سوڈان، کینیا، ڈی آر سی اور وسطی افریقی جمہوریہ بھی سوڈانی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. بھارت کا ایک کل جماعتی وفد وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی زیر قیادت شورش زدہ کشمیر کا دورہ کر رہا ہے، جہاں ایک مقبول عسکریت پسند کمانڈر برہان مظفر وانی کی ہلاکت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی 8 ہفتوں کی بدامنی میں 70 سے زیادہ لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں. اسی دوران وہاں بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں، اور اتوار کے روز علاقے بھر کے متعدد مقامات میں جھڑپیں ہوئیں جن میں اب تک 300 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اس تصویب رائے کا مطالبہ کرنے والی پارٹیوں نے وفد ملنے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان کے شمال مغرب میں اتوار کے روز تشدد کے مختلف واقعات میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 2 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اتوار کو ویٹیکن میں منعقد ایک تقریب میں مدر ٹریسا کو سینٹ قرار دینے کا اعلان کیا. مدر ٹریسا کو امن کا نوبل انعام بھی مل چکا ہے، اور انہوں نے 6 جنوری 1929 میں بھارت آنے کے بعد اپنی باقی ماندہ زندگی وہاں کے انتہائی غریب افراد کے لیے وقف کر دی تھی. البانیا کی اس راہبہ نے دنیا کے 120 سے زائد ملکوں میں خیراتی ادارے قائم کیے، جہاں ہزاروں راہباؤں اور رضاکاروں کی مدد سے انہوں نے غریب افراد کی مدد کا مشن جاری رکھا، جبکہ خود انہوں نے سادہ زندگی بسر کی. پاکستان میں اب جبکہ عام انتخابات قریب آ رہے ہیں، حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کے خلاف اپنی احتجاجی مہم شروع کر دی ہے. اگر یہ سلسلہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو پاکستان کے سیاسی نظام پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ سیاسی تجزیہ کاروں سے گفتگو پر مبنی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ان دنوں خاصی ہلچل دیکھی جا رہی ہے، جس میں حزب مخالف کی بڑی جماعتیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرتی نظر آتی ہیں. ہفتے کو دیر گئے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لاہور میں نکالی گئی احتساب ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے بچوں کی آف شور کمپنیوں کے پاناما پیپرز میں انکشاف اور حکومت کی مبینہ بدعنوانی پر ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ان معاملات پر تحقیقات میں ان کے بقول سنجیدگی نہیں دکھاتی اور ان کے مطالبات نہیں مانتی تو عید الاضحیٰ کے بعد ان کی جماعت وزیر اعظم کی لاہور کے مضافات رائے ونڈ میں واقع رہائش گاہ کی طرف مارچ کرے گی. تحریک انصاف کی اس ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما بھی شریک ہوئے. ہفتے کو ہی وزیر اعظم کے ایک اور بڑے ناقد پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے حامیوں نے بھی اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں تحریک قصاص ریلی نکالی، جس سے خطاب کرتے ہوئے طاہر القادری کا بھی ایسا ہی کہنا تھا کہ وہ بھی اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں رائے ونڈ یا پھر اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ پارلیمان میں آئیں اور اس ضمن میں کی جانے والی قانون سازی میں حصہ لیں. حکومت کے بقول حزب مخالف کے بعض سیاستدان احتجاج کی آڑ میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی مبینہ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ کے عہدیدار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ اگر یہ تناؤ حد سے بڑھا تو یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا.
سیاسی کشیدگی میں اضافہ تو ایرانی کیس ہونا ہی تھا، اس کے لیے پناما لیکس ہوتے یا نہ ہوتے میرے خیال اتنا فرق نہ پڑتا. یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا، کیونکہ 2018 کے الیکشن اب زیادہ دور نہیں ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ پی ٹی آئی بہت کین ہے کہ ان الیکشن میں ریزلٹ ان کی فیور میں ہوں. ان کا خیال یہ ہے کہ 2013 میں بھی ان کا الیکشن تھا جو ان کو نہیں ملا، تو اب 18 میں تو ضرور ملنا چاہیے. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے وہ بھی اپنے کلیمز رکھتی ہے. صرف امید کی جانی چاہیے کہ ایک حد سے ہی آگے نہ بڑھے، تاکہ ملک کے اندر وہ جو ڈیموکریسی کو ڈیریل ہونے کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے جب چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہو جائیں وہ نہ ہو.
ادھر ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی ہو کہ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان، وہاں بھی مختلف جماعتوں کی طرف سے اپنے اپنے مطالبات میں احتجاج اور ریلیاں حالیہ دنوں میں نکالی جاتی رہی ہیں. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم قائد کی طرف سے متنازع بیان سامنے آنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے اس شہر میں نوآموز جماعت پاک سرزمین پارٹی کوشاں ہے کہ وہ لوگوں کی حمایت حاصل کرے. بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے مغربی روٹ کو ترجیح دی جائے اور بلوچستان کے وسائل پر مقامی افراد کے زیادہ حق کو تسلیم کیا جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش نے حزب مخالف کی جماعت اسلامی کے ایک اور رہنما اور معروف کاروباری شخصیت میر قاسم علی کو پھانسی دے دی۔ انہیں 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور حکام کے مطابق ان کی سزائے موت پر ہفتے کو دیر گئے ڈھاکہ کے قریب انتہائی سیکیورٹی والی جیل میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے ممتاز رہنما میر قاسم علی کو جنگی جرائم کی بنا پر پھانسی دیے جانے پر فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ناقص عدالتی عمل کے ذریعے پھانسی دی گئی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
بنگلہ دیش کی حزب مخالف کی جماعت اسلامی کے ایک اہم رہنما اور معروف کاروباری شخصیت میر قاسم علی کو 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا اور حکام کے مطابق ان کی سزائے موت پر ہفتے کو دیر گئے ڈھاکہ کے قریب انتہائی سیکیورٹی والی جیل میں عمل درآمد کیا گیا۔ منگل کو سپریم کورٹ نے سزائے موت کے خلاف دائر کی گئی اپیل مسترد کر دی تھی، جس کے بعد صرف صدر سے رحم کی اپیل کا راستہ بچا تھا، لیکن میر قاسم کا کہنا تھا کہ وہ صدر سے اپیل نہیں کریں گے۔ پاکستان کی طرف سے اس سے قبل بھی جنگی جرائم کی سماعت کرنے والے خصوصی ٹریبیونل کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے والے متعدد افراد کو پھانسی دیے جانے کے رد عمل میں ایسے ہی بیانات دیے جا چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت کی کارروائی کے صاف و شفاف ہونے کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش پر ایک بار پھر زور دیا کہ وہ 1974 میں طے پانے والے سہ افریقی معاہدے کی پاسداری کرے، جس میں یہ طے پایا تھا کہ عام معافی کے اقدام کے طور پر ایسے مقدمات کی سماعت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے اس تازہ بیان پر بنگلہ دیش کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن قبل ازیں اسلام آباد کی طرف سے ایسے بیانات پر ڈھاکہ کی طرف سے پاکستان سے احتجاج کیا گیا اور انہیں بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے ایک معروف تجزیہ کار رسول بخش ریس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جن معاملات میں مقدمات چلا کر سزائیں دی جا رہی ہیں ان کا تعلق بنگلہ دیش بننے سے پہلے سے ہے، اور ان کے بقول ایسا کرنے سے نہ صرف ڈھاکہ اور اسلام آباد کے تعلقات میں مزید تناؤ آئے گا بلکہ یہ بنگلہ دیش کے لیے بھی کسی طور مناسب نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جماعت اسلامی سے محبت رکھتے ہیں، وہاں پہ وابستگی رکھتے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اور بنگلہ دیش کے عوام اگر کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ بھی ہوں تو عوام میں ایک ضرور انصاف کا عنصر ہوتا ہے، وہ انصاف کرتے ہیں۔ تو اگر معاشرہ منقسم ہو، جو مجھے نظر آتا ہے بنگلہ دیش کا، تو پھر تو اس قسم کی تصادم سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اس قسم کی پولرائزیشن سے جس میں کہ خون کا عنصر، بدلہ، انتقام، نفرت، تمام چیزیں
آجیں۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کے لیے 2010 میں ایک خصوصی ٹریبیونل تشکیل دیا تھا، جو اب تک اہم سیاسی رہنماؤں سمیت متعدد لوگوں کو سزائے موت سنا چکا ہے۔ اب تک جماعت اسلامی کے سربراہ مطیع الرحمان نظامی سمیت اس جماعت کے 5، جبکہ سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کی جماعت کے ایک اہم رہنما کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے خصوصی ٹریبیونل کی کارروائی کو انصاف کے بین الاقوامی معیار کے منافی قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ حزب مخالف اسے حکومت کی طرف سے سیاسی حریفوں کو انتقام کا نشانہ بنانے کے مترادف قرار دیتی ہے۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ وہ ملک کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگ کے دوران ہم وطنوں کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد اور دیگر جرائم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کو مہلک فوجی ساز و سامان کی فراہمی بند کرے۔ طالبان نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے ایک واضح مخاصمت قرار دیا۔ کابل کے ساتھ نئی دلی کے بڑھتے فوجی تعاون پر اسلام پرستوں کی بغاوت کی طرف سے پہلے سرکاری رد عمل میں الزام لگایا گیا ہے کہ بھارتی طیارے اور ساز و سامان افغان افراد کو ہلاک کرنے، ان کے مکانوں کو تباہ کرنے اور دوسرے شہری ڈھانچے کی تخریب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اتوار کے روز جاری ایک بیان میں طالبان کے کلیدی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اسلامی امارات سخت ترین الفاظ میں اس کاروائی کی مذمت کرتی ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے سفیر سید ابرار الحسن نے کہا ہے کہ افغانستان میں صحت کے شعبے میں پاکستان کی مالی اعانت سے چلنے والے پروجیکٹس اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائیں گے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پاکستان نے جنگ سے تباہ حال پڑوسی ملک افغانستان میں شعبہ صحت میں اپنے تعاون سے شروع کیے گئے مختلف منصوبوں کو رواں سال کے اواخر تک مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ سفیر سید ابرار حسین نے اس عزم کا اظہار صوبہ لوگر میں پاکستان کی طرف سے تعمیر کیے جانے والے 300 بستر پر مشتمل نائب امین اللہ خان اسپتال کے دورے کے موقع پر کیا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں صحت و تعلیم کے شعبوں میں مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور وہ پر امید ہیں کہ یہ منصوبے افغانستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ امریکہ سمیت مغربی دنیا اور پاکستان کے علاوہ اس کا روایتی حریف پڑوسی ملک بھارت بھی افغانستان میں تعمیر نو کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، جن میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے لے کر مختلف شعبوں میں لوگوں کو تربیت فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ پاکستانی سفیر کی طرف سے منصوبوں کی تکمیل کے بارے میں یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں بھارت کے تعاون سے افغانستان میں چند بڑے منصوبوں کی تکمیل کے بعد ان کا افتتاح کیا گیا۔ گزشتہ ماہ کے اواخر میں ہی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ویڈیو لنک کے ذریعے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ہمراہ کابل میں تباہ شدہ دارالامان محل کی بحالی کا عمل مکمل ہونے پر اس کا افتتاح کیا تھا، جبکہ رواں سال ہی سلما ڈیم اور گزشتہ برس افغان پارلیمان کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا گیا تھا۔ یہ منصوبے بھارت کے مالی تعاون سے مکمل کیے گئے تھے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کے ذریعے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ معاملات باہمی افہام و تفہیم سے آگے بڑھائے جائیں تو یہ افغانستان اور خطے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
ان دونوں ملک جو ہیں اپنی عوام کی کاسٹ پہ، اپنے ملک کی کاسٹ پہ غربت تینوں ملکوں میں ہے، افلاس تینوں ملکوں میں ہے، جہالت تینوں ملکوں میں ہے، بیماریاں تینوں ملکوں میں پائی جاتی ہیں، یہ کیوں نہیں کوئی مشترکہ منصوبے شروع کرتے جس سے باہمی طور پر تینوں فائدہ اٹھا سکیں، بجائے خود ایک ریس کے طور پر کام کریں اور ایک ملک فائدہ اٹھائے اور دوسرا اس سے جو ہے بالکل جب محروم رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر مل کے کوئی ایسا اشتراک بنا لے، اس کے لیے تینوں ملک جو ہیں وہ سار کے ممبر ہیں، کیوں نہ ایک کامن قسم کی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا لی جائے کہ ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس سے تینوں ملک جو ہے ایک ہی وقت میں فائدہ اٹھائے، تینوں ملک کے عوام فائدہ اٹھائے۔
افغانستان میں ایک دہائی سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی جنگ اور پھر 2014 میں بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد طالبان شدت پسندوں کی کارروائیوں میں اضافے سے یہ ملک بڑے پیمانے پر تباہی کا شکار ہوا ہے۔ یہاں قیام امن کی کوششوں کے لیے بھی پاکستان، امریکہ، چین اور افغانستان کے ساتھ مل کر کوششوں میں مصروف ہے، لیکن اس چار فریقی گروپ کی کوششیں تاحال برابر ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور روس شام کے لیے فائر بندی کے سمجھوتے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ سے تباہ حال اس ملک میں مزید امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ چین کے شہر ہانگژو میں گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر لیڈروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے چین پر زور دیا ہے کہ اس کو عالمی اسٹیج پر زیادہ ذمہ دار کردار ادا کرنے اور بین الاقوامی ضابطوں کی پاسداری کرنا چاہیے۔ صدر براک اوباما اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے مابین ہفتے کے روز 3 گھنٹوں سے زائد دیر تک جاری رہنے والی بات چیت کے دوران امریکہ اور چین نے سیکیورٹی، تجارت اور صحت کے وسیع الجہت امور پر مزید قربت سے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تیسری دنیا کے ساجے دار کے طور پر امن کار استعداد تشکیل دینے کے بارے میں سربراہان نے مشترکہ کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم ملاقات کے آغاز سے قبل اوباما کی آمد کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے عملے، امریکی اخباری نمائندوں اور چینی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان غیر معمولی نوعیت کی بحث جاری رہی۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں ملک اعتماد سازی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کا سلسلہ تشکیل دینے اور ان پر عمل درآمد جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں، جن پر سن 2014 میں دونوں ملک اتفاق کر چکے ہیں۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کے صدر براک اوباما نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو بتایا ہے کہ ان کی انتظامیہ ترکی کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنانے میں اعانت ہو کہ بغاوت کی کوشش کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ صدر براک اوباما اور ترک صدر نے چین کے شہر ہانگژو میں جاری G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر اجلاس سے ہٹ کر ملاقات کی تھی۔ ترکی نے کہا ہے کہ ترکی کی پشت پناہی میں شام کی سرحد پر داعش انتہا پسندوں سے زبردست ماں باغیوں نے داعش جنگجوؤں کو 100 کلومیٹر طویل سرحدی علاقے کے ساتھ ان کے باقی ماندہ آخری ٹھکانوں سے بھی پسپا کر دیا ہے۔ اس کارروائی میں ترکی کی طرف سے براہ راست فوجی شرکت کا آغاز گزشتہ ماہ اس وقت ہوا جب ترک صدر رجب طیب اردوان نے جنگی طیارے، ٹینک اور توپ خانہ بھیجا تاکہ سرحد پر دہشت گردی کے خطرے کو کچلا جا سکے۔ ترکی کے جنوب مشرق میں شہریوں کی خون ریزی کے رد عمل میں ترکی نے یہ اقدام اٹھایا. ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناطولو نے کہا کہ ازاز سے جرابلس تک کے علاقے کو صاف کر دیا گیا ہے اور ان دعووں کی تصدیق لندن میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی کر دی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جرمنی میں اعتدال پسند سوشل ڈیموکریٹس یعنی ایس ڈی پی اور جرمنی کے لیے نقل مکانی مخالف پارٹی اے ایف ڈی جرمنی کے اس علاقے میں اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں پہلی اور دوسری پوزیشنیں حاصل کر رہی ہیں جو چانسلر اینگلا مرخیل کا سیاسی گڑھ ہے. اتوار کے روز ہونے والے اس انتخاب میں مرخیل کی پناہ گزینوں کے لیے پالیسیاں ایک خاص معاملے کے طور پر سامنے آئیں. ہانگ کانگ نے 2014 میں وسیع تر پیمانے پر جمہوریت نواز احتجاجی مظاہروں کے بعد اپنے بڑے انتخاب کا انعقاد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی کے حق میں آواز اٹھائی, جبکہ نوجوان ووٹروں کے بعض گروپوں میں چین مخالف جذبات پیدا ہوئے. ووٹروں نے 70 نشستوں پر مشتمل قانون ساز کاؤنسل کے ارکان کا انتخاب کیا, جہاں آزادی نواز اس پہ اختلاف کو امید ہے کہ اسے کم سے کم ایک تہائی سیٹیں مل سکیں گی تاکہ وہ بیجنگ نواز حکومت کی طرف سے کسی غیر مقبول قانون سازی کی کوشش کو روکنے کے لیے ویٹو کی طاقت حاصل کر سکے. اطلاعات کے مطابق ووٹروں کی شرح اوسط سے زیادہ رہی اور انتخابی نتائج پیر کو متوقع ہیں. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے نامزد صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم میں بھرپور کوششیں جاری ہیں کہ ووٹروں کو اس بات پر اعتماد میں لیا جائے کہ وہ کس امیدوار پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اس سے دو روز پہلے ایف بی آئی نے ہلری کلنٹن کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے ای میلز کی ہینڈلنگ کے حوالے سے کیے جانے والے انٹرویوز کے بارے میں کچھ معلومات جاری کر دی ہیں. اور اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ صومالیہ میں عشروں کے تنازع اور تشدد کے بعد آزادی اور اظہار پر پابندیاں جمہوریت کی جانب منتقلی کے لیے ایک خطرہ ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن نے اس رپورٹ کی تفصیلات فراہم کی ہیں جو صومالیہ میں اقوام متحدہ کی معاونت سے متعلق مشن اور انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر نے مشترکہ طور پر تیار کی. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
48 صفحوں پر مشتمل اس رپورٹ میں صومالیہ میں صحافیوں, انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں اور سیاسی لیڈروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کی جانے والی زیادتیوں کو دستاویزی انداز میں پیش کیا گیا ہے, جن میں متعدد ہلاکتیں, عارضی گرفتاریاں اور اسیری, ہراساں کیا جانا اور میڈیا کے اہم اداروں کی بندش شامل ہے. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر کی ترجمان سیسیلی پوئلی نے یو اے کو بتایا کہ ہدف بنا کر کی جانے والی ان خلاف ورزیوں کا مقصد اظہار اور اہم رائے کی آزادی کو کچلنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ الشباب کے باغی اپنے کنٹرول کے علاقوں میں صحافیوں پر کام کرنے کی ممانعت کرتے ہیں اور ملک بھر میں میڈیا کے کارکنوں کو ہدف بناتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کے کارکنوں اور سرگرم سیاسی کارکنوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ وفاقی اور ریاستی سیکیورٹی فورسز ہیں. ان کے الفاظ,
It's a key concern that remain in Somalia that journalists cannot operate more freely and over the last 6 months there is a new trend that seems to appear in a couple of states in Somalia.
یہ صومالیہ میں بدستور موجود ایک اہم تشویش ہے کہ صحافی زیادہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے. گزشتہ 6 ماہ میں صومالیہ کی بظاہر چند ریاستوں میں ایک یہ نیا رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ صحافیوں کو سڑکوں پر ہراساں کیا جاتا ہے اور انہیں نامعلوم افراد زدوکوب کرتے ہیں یا ان کے ساتھ زبانی طور پر زیادتی کرتے ہیں. اس لیے ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے, اظہار کی آزادی کے لیے اور آخر کار جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. یہ الفاظ تھے مس سیسیلی پوئلی کے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں میں صومالیہ میں 30 صحافی اور 18 پارلیمانی ارکان ہلاک کیے جا چکے ہیں. اس میں جنوری 2014 اور جولائی 2016 کے درمیان میڈیا کے کارکنوں کی عارضی حراست اور قید کے 120 واقعات کا اندراج بھی کیا گیا ہے. مس پوئلی کہتی ہیں کہ ایسے جرائم پر شاذ و نادر ہی کوئی سزا دی جاتی ہے کیونکہ صومالیہ کی عدلیہ بہت کمزور ہے. ایک بار پھر ان کے الفاظ,
One of the key concerns is about the independence of the justice system because it's still very much guided by clan-based politics.
ایک اہم تشویش کا تعلق عدالتی نظام کی خود مختاری سے ہے کیونکہ وہ ابھی تک قبیلوں پر مبنی سیاست کے زیر اثر ہے. وہ بدعنوانی کا بھی شکار ہے, اس کی بہت محدود نگرانی ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں اظہار کی آزادی کی تمام خلاف ورزیوں کا احتساب بہت محدود ہے. مس پوئلی کہتی ہیں کہ قبیلوں کے لیڈر خواتین کی سیاسی اور عوامی زندگی میں شمولیت کی سب سے اہم رکاوٹ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ صومالیہ کی حکومت یہ رپورٹ دیکھ چکی ہے اور وہ اس کے نتائج اور سفارشات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس رد عمل پر اقوام متحدہ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ عہدیداروں پر زور دے رہا ہے کہ وہ اظہار کی آزادی کو یقینی بنانے اور صومالیہ کو سب کی شمولیت پر مبنی ایک جمہوریت بنانے کے لیے تیزی سے اقدام کرے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی شمیم شاہد۔ السلام علیکم شمیم۔
وعلیکم السلام۔
بہت بہت شکریہ شمیم، اس وقت کافی رات ہو گئی پاکستان کے اندر بھی۔ یہ سوابی کیڈٹ کالج میں طالب علموں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟
یہ کرنل شیر خان کیڈٹ کالج سوابی ہے، وہاں کے ہاسٹل میں طلبا نے جب رات کا ڈنر کھایا تو اس کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت شاہرام خان نے تصدیق کی ہے اور اس نے کہا کہ اس وقت تک 180 طلبا متاثر ہوئے ہیں، جن کو سوابی اور مردان کے اسپتالوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ چونکہ وہاں پر ایمبولینسز کافی کم ہے، لہٰذا پشاور اور نوشہرہ سے ایمبولینسز بھی روانہ کر دی گئی ہے اور یہاں پر ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے پشاور کے تمام اسپتالوں میں، نوشہرہ میں، مردان میں، اور یہاں سے بھی ڈاکٹروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں پر کرنل شیخ خان کیڈٹ کالج کے ہاسٹل پہنچ جائے، سوابی کے اسپتالوں کو پہنچ جائے اور مردان کے باچا خان میڈیکل کمپلیکس پہنچ جائے، تاکہ متاثرہ طلبا کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نیچر کی ان کی صحت ہے، اور فوڈ پوائزنگ کا ریزن ابھی تک بھی معلوم نہیں ہوا ہے، مگر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب لڑکوں نے، بچوں نے رات کا کھانا کھایا اس کے بعد پھر ان کی حالت غیر ہو گئی ہے۔
بہت بہت شکریہ پشاور سے شمیم شاہد، ہمیں تفصیل بتا رہے تھے کہ کرنل شیر شاہ کیڈٹ کالج سوابی میں طالب علموں نے جب رات کا کھانا کھایا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور 180 طلبہ متاثر ہوئے ہیں اور جنہیں سوابی اور مردان کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، پشاور میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شمیم شاہد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی۔ اور آئیے آپ پروگرام کے باقی حصے کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک نام نے خبروں میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور پھر بالی ووڈ کی ایک معروف فلم بجرنگی بھائی جان میں ان کے کردار کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، نام ہے یہ چاند نواب کا، اور انہیں چاند نواب سے بات کی ہے شہناز عزیز نے اپنے پروگرام کچھ تو کہیے میں۔ آئیے کچھ اقتباسات سنواتے ہیں۔
کراچی سے لوگ عید منانے اپنوں میں کے لیے جا رہے ہیں، کراچی سے عید منانے اپنوں، کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ہیں، کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ دے دوں، ارے یار کیا کرے، گاڑی چلتی ادھر سے نکل جائے بھائی۔ کراچی سے اندرون ملک کراچی سے لوگ عید منانے اپنوں میں اندرون ملک جا رہے ہیں. کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب.
تو سمین, آپ میں سے بہت سو نے یہ کلپ دیکھا ہوگا اور یہ وائرل ہو گیا ہے, یعنی راتوں رات چاند نواب صاحب نہایت مشہور شخصیت بن گئے. ان کی یہی کلپ بھارت کی ایک فلم بنی جو بالی ووڈ کی, بجرنگی بھائی جان سلمان خان کی, اس میں ایک کردار ہوا جو نواز الدین صاحب جو بہت ہی مشہور ایکٹر ہیں انہوں نے کیا, اور وہ چاند نواب کے کردار سے متاثر ہو کے لکھا گیا. السلام علیکم چاند نواب صاحب.
جی السلام علیکم.
اچھا میں بھی, میں نے آپ کا کلپ سنوایا تھا, تو وہ کون سی عید تھی, میٹھی عید تھی یا بقر عید تھی؟
جی یہ بقر عید تھی, اور یہی سماں تھا, یہی موسم تھا, اور ٹرین جو ہے وہ آخری دو ڈبے رہ گئے تھے, اور مجھے اپنا پیکج بھی بنانا تھا. کراچی کینٹ اسٹیشن تھا جہاں, اور بہت یادیں ہیں میری 6 سال سے اس کی, اور جتنا پیار محبت اب مجھے مل رہا ہے بجرنگی بھائی جان کے بعد. اور اس وقت میں پاکستان کا واحد HD چینل 92 سے منسلک ہوں.
لیکن یہاں لوگ بڑا پیار کرتے ہیں آپ کو اس کلپ کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں ایک بھولا بھالا اچھا سا انسان, اور بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے سنا کہ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر سلمان خان کی جو فلم ہے اس میں ڈائریکٹر جو کبیر صاحب ہیں انہوں نے ایک کردار لیا ہے.
چلے ہٹے, آپ بنا پاسپورٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
ارے کیسے نہیں ہو سکتا کچھ, ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی.
ارے اگر ممی پاکستان کی ہے تو جرمنی جا کے کیا کرے گی؟
سب سکھ لہے تمہاری شرنا, تم رکشک کا ہو کو ڈرنا, سنکٹ ہرے مٹے سب پیرا, جو سمرے ہنومت بل پیرا.
ہندوستانی جاسوس کو کڑی سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا. تو کدھر شفٹ ہو رہا ہے یار, وہ دیکھو
جناب, بالکل مینٹل ہے یہ.
جے شری رام.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا, لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے. ایسے ہیں بھیا بجرنگی.
جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں جو ہوتا ہے اس طرح کے ٹیک ہوتے رہتے ہیں, جس طرح مجھ سے ہوا, کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے جا رہے ہیں, تو اس طرح ہوتا رہتا ہے. یہ 6 سال پہلے وائرل ہوا, لیکن میں بتا چلا کہ اس کو بڑا پسند کیا گیا, لیکن پاکستان میڈیا میں بڑا اس پر ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد کبیر خان نے اس پر فلم بنائی. جب یہ فلم ریلیز ہوئی اس کے بعد تو میری زندگی بدل گئی, کیونکہ کبیر نواز الدین صدیقی نے جو کردار ادا کیا, یہ بالکل ایک صحافی کا کردار ہے. آپ یہ دیکھیں بجرنگی بھائی جان میں ایک صحافی کو بڑا اہم رول ہے. تو یہ کردار کے بعد جب یہ فلم ریلیز ہوئی, آپ یقین کریں گے دنیا میں کروڑوں مداح کرتے ہیں. اب یوروپ میں یہ کلپ جو ہے میرا پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی جامعات میں, پاکستان میں بھی, کہ بھائی ایک ورکنگ جرنلسٹ کو کیا پریشانی ہوتی ہے.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے, اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے. اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے. لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے, اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں. لیٹویا کے دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے, اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے, اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے. 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی, اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا. گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں, وہ کوڑا کرکٹ کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں.
انرگو بلوک سواس پولیگون گاز اون ونس اتیر سادتینا ایکزیٹس موٹور.
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں. یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں. چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے, جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے. اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر مشل ڈبیٹس کی. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی آپ اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. ہماری نشریات سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے رہیں. بہجت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.